Queria ter chocolate com meu tio. Chirurgia. بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم آج کا جو درس ہے انشاءاللہ وہ سورہ بقرہ میں دوسرا سپارہ ہے اور آیت نمبر 180 ہے 180 آیت سے آج کا درس شروع ہو رہا ہے پہلے ان آیتوں کی تلاوت اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحيم كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين فمن بدله بعد ما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه ان الله سميع عليم ومن خاف من موص جنفا او اثما فاصلح بينهم فلا اثم عليه ان الله غفور رحيم صدق الله یہ چند آیات تلاوت تبرک میں نے کر لی ہیں اب انشاءاللہ عزیز آج کی ان آیتوں کا ترجمہ اور اس کی تشریح اللہ کی توفیق سے انشاءاللہ میں عرض کروں گا سب سے پہلے دو ایک باتیں سمجھ لیجئے تاکہ ان آیات کا سمجھنا بھی آسان ہو دیکھیے عرب کا معاشرہ اس حد تک بگڑ چکا تھا کہ وہاں چھوٹے چھوٹے قبیلے چھوٹی چھوٹی حکومتیں تھیں ان کی اپنا ایک انداز فکر ہوتا تھا اپنے طور سے وہ حکمرانی کرتے تھے ایک قبیلہ دوسرے قبیلے سے لڑتا رہتا تھا تو تقریباً اندازہ یہ ہے کہ تقریباً 108 قبیلے اس وقت میں تھے جب سرکار دو عالم خاتم الانبیاء احمد مصطفیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا اتنے قبیلے اتنے خاندان اتنی حکومتوں کو توڑ کر ایک حکومت بنانا ایک زبان بنانا ایک فکر پڑ لے آنا کوئی آسان نہیں تھا اس لیے دین اسلام کے جتنے بھی احکامات ہیں وہ ایک دم نہیں آئے بلکہ آہستہ آہستہ ان کو عادی بنایا گیا احکامات کا اور جب اس کے عادی ہو گئے تو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے پھر انہوں نے بڑی سے بڑی چیزوں کو بھی غور کرنا شروع کر دیا پھر ان کے وہ احکامات آنے شروع ہو گئے تو اس کو کہتے ہیں تدریج یعنی ایک چیز جو آ رہی ہے وہ آہستہ آہستہ اسٹیپ بائی اسٹیپ تکمیلی شکل نہیں کوئی کمپلیٹ نہیں بلکہ آہستہ آہستہ اسٹیپ بائی اسٹیپ تاکہ لوگ عادی ہو جائیں اس چیز شروع شروع کے اندر بہت سے احکامات تھے بعد میں اس کے حکم کو اللہ تعالیٰ نے منسوخ کر دیا اور اس کی جگہ پر دوسری آیات کو آپ لے آئے اور یہ خود قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا کہ ما ننسخ من آیتن او ننسیہا نأتی بخیر منہا او مثلہا الم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر. کہ اگر ہم کسی آیت کو منسوخ کر دیتے ہیں یا اس کو ذہنوں سے بھلا دیتے ہیں, ننسیہا اس کو بھلا دیتے ہیں, تو فرمایا کہ ہم اس کی جگہ پر اور آیات کو لے کر آ جاتے ہیں. ما ننسخ من آیتن او ننسیہا نأتی بخیر منہا او مثلہا, یا تو اسی جیسے یا اسے بتن لیا کے آ جاتے ہیں. الم تعلم, کیا تمہیں معلوم نہیں, ان اللہ, بے شک اللہ, علی کل شیء قدیر, ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. اس کا اپنا کلام ہے, جس طرح چاہے وہ رکھے اس کو مٹا دے. تو اللہ تعالیٰ نے بہت سے احکامات کو منسوخ کیا اور اس کی جگہ پر حتمی اور تکمیلی فیصلے کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ذکر کرنا. اب چونکہ اس کی تفسیر تو بہت ہے, لیکن چونکہ آج کا جو مسئلہ اس کے اندر میں اس کا دوں, شروع شروع کے اندر طریقہ یہ تھا کہ جو ترکہ تقسیم ہوتا تھا اس میں ایک حصہ اللہ نے رکھا ہے وصیت کا. وصیت یہ ہے کہ پہلے تو جس چاہے اس کو چاہے وصیت کر دیتے, جیسے آج بھی دنیا کے اندر ہے. اگر فرض کے کہ چار بیٹے ہیں, تین بیٹوں سے کوئی باپ ناراض ہے تو ساری دولت بڑے بیٹے کو دے دیتا ہے, یا کسی بیٹے کو دے دیتا ہے, یا کسی بیٹی کو دے دیتا ہے, یا کسی کو بھی نہیں دیتا, کہتا بلیاں پال لینا اس سے. ایسے بھی مسلم واقع ہے, تو اس کی اپنی مرضی کی بات ہے. شریعت نے کہا کہ نہیں, انسان کی اس دن مرضی کا دخل نہیں ہے. جب بھی کوئی شخص دنیا سے رخصت ہونے والا ہو تو اس کے لیے ذوی الفروض مقرر کر دیے گا, ایسے جو رشتے لازمی ہیں ان کو ہر حال کے اندر بھی وراثت ملے گی, چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو, بچہ ہو یا جوان, جس کی بھی وراثت ہے اس کو ملے گی. اس کے اندر اللہ نے ایک چیز رکھی ہے کہ اگر تمہیں وصیت کرنی ہے تو کل رقم, کل چیز جو بھی کچھ موجود ہے جس کو انسان چھوڑ کر جا رہا ہے, اس کے 1/3 کے اندر آپ کو وصیت کرنے کا حق حاصل ہے. لیکن کس کے لیے, اس کی تفصیل میں عرض کرتا ہوں, اور وہی سمجھنے کی بات ہے. اگر کوئی شخص دنیا سے, ابھی اس کو امید ہے کہ میں چلا جاؤں گا, تو وہ وصیت کر سکتا ہے, لیکن وصیت 1/3 میں ہی کرے گا, 2/3 میں اس کا کوئی اختیار, 2/3 جو ہے, 2/3 جو ہے وہ شریعت کے احکامات کے مطابق تقسیم ہوگا. ایک حصے کے اندر اس کو اختیار دیا, وصیت کر دو کسی کے لیے, لیکن اس کی شرط یہ ہے کہ وصیت اس کے لیے کی جائے گی کہ جو خود وارث نہ بن رہا ہو. یہ ذرا غور سے سن لیے, بہت اہم بات ہے. وصیت اس کے لیے ہوگی کہ جو وارث نہ بن رہا ہو, مثلا ایک بیٹا ہے وہ تو خود ہی وارث, اس کے لیے وصیت کرنے کی ضرورت نہیں. بیٹی ہے اس کے لیے وصیت کرنے کی ضرورت نہیں, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے پورا ایک نظام مقرر کر دیا, اور اتنا بہترین نظام ہے. اگر موقع ہو تو میں نے ایک بڑی تفصیل سے میری کتاب آسان قرآن نصاب, اس کے اندر آپ چاہیں تو اس کے احکامات کو پڑھ سکتے ہیں, لیکن میں مختصر تعارف کرا دیتا ہوں. اس میں اصل چیز یہ ہے کہ ایک 1/3 کے وصیت ہوگی, کس کے لیے, جو وارث نہ بن رہا. اب ایک ذرا سی بات بتا دوں, ایوب خان مرحوم کے دور کے اندر کچھ لوگوں نے, جو منکرین حدیث تھے, انہوں نے کچھ غلبہ پا لیا تھا جنرل صاحب کے اوپر, اور بہت کچھ احکامات انہوں نے, حالانکہ بہت ہی کامیاب ترین انسان تھے, وہ فیلڈ مارشل تھے, بڑی عظمتوں والے, بہت کارنامے ہیں جنرل ایوب خان صاحب کے فیلڈ مارشل کے, لیکن ظاہر مذہبی اعتبار سے زیادہ واقف نہیں تھے. وہ اس کے اوپر انہوں نے غلبہ پایا اور کس طرح سے ان کو بہکا لیا, اور کچھ قوانین سے پاس کیا جن کو آئلی قوانین کہتے ہیں, جو 1962 کے اندر, 62 کے اندر آئے تھے قوانین, 62 کے اندر آئے. تو اس کے اندر انہوں نے پوتے کی میراث بھی رکھ دی کہ جی پوتے کو میراث ملنی چاہیے, اور اس میں جذباتی بات انہوں نے کی, اور وہ بہت سے لوگوں کے سمجھ میں آتی جذباتی بات, حالانکہ شریعت میں ہوئی نہیں بتایا اس کو. وہ کیا تھا, وہ کہتے ہیں دیکھیں جی, ایک شخص کے چار بیٹے ہیں, اللہ سب کے بیٹوں کو سلامت رکھے, میں مثال دے رہا ہوں, چار کسی کے بیٹے ہیں, ان میں جو بڑا بیٹا ہے اس کی شادی ہو گئی, اس کی بیوی ہے, اور اس کے 2-4 بچے بھی ہیں, तीन बेटे, चार बेटों में से तीन कुंवारे हैं और बड़े बेटे की वजह से शादी हो गई और उसकी बीवी भी है, उसके बच्चे भी हैं और बड़े बेटे का इंतकाल हो जाता है। तो पहले तो शरीयत का उसूल ये है कि जो शख्स बाप के या माँ के सामने दुनिया से गुजर जाए उसका हिस्सा नहीं होता मीरास में, उसका हिस्सा नहीं होता, जो जिंदा उनका होता है। तो जब वो बेटा मर गया, बड़ा बेटा, और तीन बेटे रह गए, अल्लाह सबके बच्चों को सलामत रखे, एक मिसाली है बस, तीन बेटे जो है कुंवारे, शरीयत के मुताबिक इन तीन बेटों में और अगर कोई बेटी भी, उसके अंदर मीरास तकसीम होगी, जिसका इंतकाल हो गया है उसको नहीं मिलेगा। जब उसको नहीं मिलेगा तो उसकी बीवी को भी नहीं मिलेगा, मरहूम की बीवी को भी नहीं मिलेगा, उसके बच्चों को भी नहीं मिलेगा। अभी जज्बात की बात लोगों के, देखिए कितने बड़ा जुर्म है, तीन कुंवारों को तो मिल रहा है और बेचारे ये तीन बच्चे जो हैं जो उसके होते हैं उनको कुछ भी नहीं मिल रहा। हालांकि एक उसूल उसको जहन में रखना चाहिए था कि जब अल्लाह ताला ने हुक्म दे दिया है कि उनके वारिस वो बनेगा, जो वारिस बनेगा उसके लिए वसीयत नहीं होगी, लेकिन जो वारिस नहीं है उसके लिए वसीयत हो सकती है। तो अगर दादा को अपने पोतों की फिक्र नहीं तो शरीयत को क्या फिक्र है? दादा को चाहिए था कि तीन बेटों के साथ वो वसीयत कर जाता है, भाई वन थर्ड जो है वो मेरे जो पोते हैं उनको मिल जाए, मेरी बहू को मिल जाए, ठीक है, शरीयत ने रास्ता रखा था उसका। लेकिन वो बेवकूफ बना के उन्होंने पोते की मीरास भी उसने रखी, नहीं पोतों को नहीं मिलेगा, ये तो बड़ा जुल्म है कि उन बच्चों को ना मिले, उस बेचारी बेवा को ना मिले, सबको मिल जाए, कुंवारों को मिल जाए, कोई जिम्मेदारी नहीं, ये एक बड़ा मसला है। अब चूंकि मीरास के अहकाम बहुत ज्यादा हैं इसलिए मैं उस पर तो नहीं जाना चाहता, और बड़े नाजुक मसाइल, सबसे नाजुक मसाइल जो होते हैं मीरास के होते हैं। अब इसके अंदर जो एक बात है उस पर बता दूं, देखिए वसीयत जो है वो हमेशा आदमी को कर देना चाहिए, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह हम दीन पर चलने वाले हैं तो शरीयत के मुताबिक एक वसीयत कर लें जो जो उसके वारिस बन रहे हैं, जो वारिस बने उनके लिए, क्यों, इसलिए या जो वारिस नहीं उनके लिए वसीयत कर लें, क्योंकि हमारे इन मुल्कों के अंदर कानून ये है कि अगर किसी शख्स ने वसीयत नहीं लिखी है अपनी तो उसकी पूरी जायदाद सब कुछ जो कुछ है वो गवर्नमेंट ले जाएगी, है नहीं कानूनी? नहीं नहीं नहीं, वैसे भी अगर वसीयत, मतलब कानून ये है इस मुल्क में कि वसीयत अगर नहीं की है तो फिर वो नहीं मिलेगा। तो वसीयत जो है वो जरूरी है इस मुल्कों के अंदर। तो अब उसका लोगों ने तरीका ही निकाला हुआ है कि यहाँ पर कुछ ना कुछ वो वसीयत नामा लिख लेते हैं, वही जो शरीयत के मुताबिक तकसीम है उसको, इसमें किसी आलिम से मशवरा कर लें, इसमें किसी वकील से मशवरा करें, वकील से वो मशवरा करें कि जो यहाँ का कानून है, लेकिन शरीयत का उलमा से रुजू करें। तो अब अगर फर्ज कीजिए कि शरीयत के एतबार से आपने वसीयत कर ली, हजरत अब्दुल्लाह इब्ने उमर रज़ी अल्लाह फरमाते हैं कि मैं हमेशा अपनी वसीयत तैयार रखता था, इस पर हुज़ूर ने जोर भी दिया कि अपनी वसीयत को तैयार, इससे पहले कि औलाद के अंदर झगड़े पैदा हो वसीयत लिख दो उसके अंदर, और यहाँ तो कानूनी पहलू भी इसके अंदर आ सकते हैं। तो एक बात तो ये हुई कि वसीयत उसके लिए होगी जो वारिस नहीं बन रहा, और वसीयत सिर्फ वन थर्ड के अंदर होगी, इससे ज्यादा में नहीं होगी, टू थर्ड के अंदर कोई मुदाखलत की इजाजत नहीं होगी, और वसीयत इंसान को तैयार रखनी चाहिए। अब उस जमाने में तरीका ये था कि वसीयत जो है वो माँ बाप के लिए भी हो सकती थी, शरीयत ने कहा नहीं, माँ बाप जो है उनको तो हिस्सा मिलेगा, वो तो वारिस बन रहे ऑलरेडी, तो आपको जरूरत नहीं उसके अंदर कोई वसीयत करने की। तो उस जमाने में वालिदैन के लिए भी वसीयत की जा सकती थी, उसको शरीयत ने, यहाँ पर जो आयतें आपके सामने मौजूद हैं उसमें अल्लाह ने यह फरमाया है कि अगर कोई शख्स माँ छोड़ जाए तो वो अपने वालिदैन के लिए, रिश्तेदारों के लिए भी वसीयत कर जाए। तो ये मुख्तसर समझ बता दें, और मजीद तफसील वसीयत की मालूम करनी हो और तरके की मालूम करनी हो तो उसको बहुत बड़ा मजमून है, और मेरा ख्याल है उलमा के लिए सबसे मुश्किल मरहला जो होता है ना कोई चीज़ बयान करने, वो मीरास का मसला होता है, बहुत नाजुक मसले होते हैं। इसलिए जब कोई मुझसे पूछता है तो मैं कहता भाई लिख के दो मुझे, जबानी मत बोलो, जब लिखेगा आदमी फिर सही सही बात होगी, हमने कहा तुम्हारे लफ्जों पर हम फतवा दे देंगे। اب اس کو ذرا سن لیجیے اللہ نے کیسے فرمایا. فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم, کتب علیکم, تم پر فرض کر دیا گیا. کتب میں نے لکھ دیا گیا, علیکم تم پر لکھ دیا گیا. جب اللہ کی طرف سے ہے یا اللہ نے لکھ دیا تو اس کا مطلب فرض کر دیا. یہاں بھی لفظ کتب علیکم آئے قرآن کریم, اس کا مطلب فرض کر دیا, لازم کر دیا. کتب علیکم فرض کر دیا گیا تمہارے اوپر, اذا جب حضرا آئے, حضرا حاضر ہو آئے, احدکم تم میں کسی ایک کو, الموت موت, کسی کو اگر موت ہے, اردو میں ہمارے موت جو ہے مؤنث ہے, عربی میں مذکر, اس لیے یہاں پر حضر آئے, حضرت نہیں آئے. تو فرض کر دیا گیا تم پر جبکہ آ جائے تم میں سے کسی ایک کو موت, یہ فرض کریں کہ ان طرح کا اگر اس نے چھوڑا, ان اگر طرح کا, اس طرح کا چھوڑا, اردو میں بولتے ترک کرنا, چھوڑ, خیرن خیر, خیر چھوڑی اس نے, خیر سے مراد کیا ہے, مال. قرآن کریم کے اندر تجارت کو اللہ نے فضل قرار دیا ہے اور مال کو مال بھی فرمایا ہے اور مال کو خیر بھی فرمایا ہے. اب کچھ لوگ مال کو مال بنا لیتے ہیں, کچھ لوگ خیر کو مال بنا لیتے ہیں, اپنے خیر یعنی ہر چیز کے اندر ایک عظمت مل جاتے ہیں. تو خیر کے معنی ہے مال کے, کہ ان طرح کا خیر, اگر اس نے چھوڑا خیر کوئی مال تو کیا فرض ہے, الوصیت, وصیت کرنا. اچھا فرض کا فرض ہے, کس کے لیے, للوالدین ماں باپ کے لیے, والاقربین اور رشتہ داروں کے لیے, بالمعروف نیکی کے ساتھ, حقا یہ حق ہے, عدل متقین تقوا والوں پر. اچھا ابھی ذرا پڑھنے کا طریقہ بتا دوں, دیکھیں یہاں پر ہم نے پڑھا ان طرح کا خیرہ اور اس کے بعد پڑھا الوصیت, ایسے پڑھ سکتے ہیں, لیکن اگر ملا کے پڑھنا ہو تو پھر اس طرح پڑھیں گے, ان طرح کا خیرہ الوصیت, کیونکہ دو زبر کے بعد اگر الف لام آ جائے تو وہاں پر نون پیدا ہو جاتا ہے چھوٹا سا, اس کو کہتے ہیں نون قطنی, خیرہ الوصیت. لیکن اگر آپ خیرن کے اوپر وقف کر دیتے ہیں تو پھر آگے نروسیہ نہیں پڑھیں گے, الوصیت پڑھیں گے, یہ سمجھ لیجیے. خیرن رکے آپ, اب کیسے پڑھیں گے, الوصیت. بعض لوگ کیا پڑھتے ہیں, خیرن الوصیت, نل نہیں ال. تو اللہ نے فرمایا فرض کر دیا گیا تمہارے اوپر جو تمہیں سے کسی ایک کو موت آئے کہ اگر اس نے مال چھوڑا ہے تو اس کو وصیت کرنا ہے ماں باپ کے لیے, رشتہ داروں کے لیے, نیکی کے ساتھ, حقا علی المتقین, یہ حق ہے ان پر جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں.
اچھا
ایک بار پڑھیں گے, ان طرح کا خیر نل وصیت, ان طرح کا خیر نل, خیر نل وصیت للوالدین والاقربین بالمعروف. اور اگر الگ الگ پڑھیں تو آپ پڑھ سکتے ہیں کہ کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان طرح کا خیر الوصیت, پھر کیسے پڑھیں گے, الوصیت, کیونکہ نون تو پیدا ہوتے ملا نہیں گئے, جب نون نہیں مل رہا تو اور بس یہاں پڑھیں, بات آئی سمجھ میں. اچھا اب وہ وصیت تو لکھ دی گئی لیکن اس کے بعد کچھ دے دلا کے لوگوں نے کچھ تھوڑی تبدیلی کر دو, اس کے اندر مال سے کچھ زیادہ ہماری طرف آ جائے, مال کھینچے میں لوگ ماہر ہوتے ہیں. اللہ نے فرمایا کہ فمن بدلہ, فمن پھر من مانے جوش ہے, کہ جوش بدلہ اس کو تبدیل کرتا ہے, فمن بدلہ پھر جو اس کو تبدیل کرتا ہے, بعد بعد اس کے, کہ ما جو کچھ سمعہ اس نے, سمعہ میں سنا, سنا اس نے, اس نے سننے کے بعد اس کے اندر تبدیلی کر دی, اب گناہ کس پر جائے گا, وصیت کرنے والے کو نہیں, جس نے تبدیلی کی. تو فمن بدلہ پھر جس نے اس کو تبدیل کر دیا وصیت کو, بعد ما سمع ہو اس کے سننے کے بعد, تو فإنما پھر صرف اثمہ اس کا گناہ, اثمہ اس کا گناہ, علی الذین ان لوگوں پر ہے, ان پر یبدلونہ جو اس کو تبدیل کرتے ہیں, جنہوں نے تبدیل کیا اس کا گناہ ان پر ہے, وصیت کرنے والے گناہ, وصیت کرنے والے تو وصیت کر دی. ان اللہ بے شک اللہ سمیع سننے والا علیم اور جاننے والا. اچھا اب وصیت تو کر دی اس نے لیکن ایک شکل ہے تبدیلی, وہ یہ کہ اگر ایک شخص یہ محسوس کرتا ہو کہ واقعی مرنے والے نے یہ غلط وصیت کی یا جانبداری اس کے اندر کی ہے, تو اگر اس کو آپس میں جو وارث بن رہے ہیں ان کی مرضی سے اگر اس میں کوئی تبدیلی کر دیا تو یہ گناہ نہیں, لیکن جو اس کے وارث ہیں ان کی مرضی شامل ہونی چاہیے اس کے, یعنی کہ خود اپنی مرضی سے جس طرح چاہے تبدیلی کر دیں. اس کو فرمایا فمن خافا, پھر جو جس نے خوف محسوس, جو ڈرا, پھر جو ڈرا من موسن, موسن کہتے ہیں وصیت کرنے والے سے جنفن, کسی جانبداری کا. اگر ایک شخص کو یہ خوف ہے کہ جو اس نے وصیت کی ہے اس نے جانبداری کی, او اسمن, یا کوئی گناہ کی اس نے وصیت کر دی, یہ کہہ دیجیے ٹھیک ہے ٹو تھرڈ تو ان کو ملے گا لیکن ون تھرڈ جو ہے نا اس سے بلیاں پال کے لوگوں کو خوش کرنا, ان سے کتے پال لینا, اس سے شراب خانہ کھول لینا, تو غلط ہے, ناجائز ہے. فرمایا کہ اگر کسی شخص کو وصیت کرنے والے سے کسی جانبداری کا خوف ہو اور اس میں نے کسی گناہ کا خوف ہو, فاصلحہ, پھر اس نے اصلاح کر دی, درست کر دیا بہنوں ان کے درمیان, کون درمیان, وہ جو وارثین ہیں, وارثوں کے رائے کے بغیر نہیں, فلا اسما, پھر نہیں گناہ ہے علیہ, اس پر جس نے تبدیل, اس پر کوئی گناہ نہیں, کیونکہ ان اللہ, بے شک اللہ غفور, مغفرت کرنے والا, رحیم اور بہت رحم کرنے والا. کچھ میں سمجھ میں آگے بھائی, اب میں اس کا صرف ترجمہ کروں گا, سن لیجیے. اللہ نے فرض کر دیا تمہارے اوپر جب تم میں سے کسی ایک کو موت آئے, اگر اس نے مال چھوڑا ہے تو یہ وصیت کرنا فرض ہے ماں باپ کے لیے, رشتہ داروں کے لیے, اور یہ متقین پر حق ہے. پھر جس نے اس کو سننے کے بعد تبدیل کر دیا اس کا گناہ ان لوگوں پر ہے جو اس کو تبدیل کرتے ہیں, کیونکہ اللہ تو سنتا جانتا ہے. لیکن اگر کسی کو یہ خوف ہو کہ وصیت کرنے والے نے کوئی جانبداری کی ہے یا گناہ کی ہے اور اس نے اصلاح کر دی, اس پہ کوئی گناہ نہیں, کیونکہ اللہ معاف کرنے والا, رحم کرنے والا. کچھ بات آئی سمجھ میں نہیں؟ وصیت میں نے کہا نا, میں بہت بچ بچ کے تھوڑا بیان کیا آپ کو, لیکن تھوڑا سا تعارف ہو, لیکن یہ بات یاد رکھیے کہ اب یہ حکم قرآن کریم میں آیت موجود ہے لیکن اس پر عمل نہیں ہوگا, عمل اس پر ہوگا جو آگے آ رہا ہے, اس کے اندر باقاعدہ وصیت کیا کمانے کس کو کتنا کتنا دیا جائے. تو اس آیت نے اس آیت کے حکم کو منسوخ کر دیا, وہی میں نے کہا نا بتدریج ایک چیز بنائی, اور یہ اس زمانے کا طریقہ تھا. چلیے جناب, اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے یا ایہا الذین آمنوا, اے ایمان والو, کتب علیکم, تم پر فرض کر دیے گئے الصیام, روزے, صیام الصوم کی جمع ہے الصوم, اے ایمان والو تم پر روزوں کو فرض کر دیا گیا, کما, جیسا کہ کتب, فرض کیا گیا تھا, علی الذین, ان لوگوں پر, من قبلکم, جو تم سے پہلے تھے, لعلکم, شاید کہ تم, تتقون, تم تقوی اختیار کرو گے. اور جو فرق کہتے ہیں ایام معدودات, وہ دن ہیں معدودات, چند گنتی, اردو میں بولتے معدود چند, اردو میں بولتے ہیں, اب تک آپ لوگ اردو ہی بھولے, ایام معدودات, گنتی کے چند, وہ آگے لانے پر میں کتنے دن ہیں وہ آگے. اچھے پہلے اسی کا ترجمہ بتا دوں, اللہ نے فرمایا کہ تم پر روزے ایسے ہی فرض کر دیے جیسے کہ تم سے پہلے پر روزے تھے. اب ذرا سمے سیام کے متعلق, ویسے تو میں جمعہ کے اندر ویسے بیان کر دیتا ہوں لیکن ظاہر سب تو موجود نہیں ہوتا, میں آج بیان کر دیتا ہوں اس بات. اصل میں ایسا ہوتا تھا کہ عربوں کے پاس جو بہترین سواری تھی جنگ کے اندر خاص طور سے, وہ تھی گھوڑا, ہارس, ہے نا, گھوڑا جو تھا وہ بہترین کی سواری تھی جس سے وہ جنگ لڑتے تھے, اور گھوڑا ہیوی پڑا بہت زیادہ, اس کے اللہ نے بہت سے مثالیں بھی دی, بول آدی آدھ غبن پل موریا دِ قدن پل مغیرات سبحن پاسن نبی نقن اوسط نبی جمن, سب گھوڑوں کی قسم اللہ اس کے اندر ہیں, ترجمہ کے بھی عرض کروں گا ان شاء اللہ. سیام جو ہے روزے جو ہیں اس کو اللہ نے فرمایا سیام، اور سیام کہتے تھے ان گھوڑوں کو جن کو سدھایا جاتا تھا. کیا سداتے تھے ان کو؟ وہ کرتے یہ تھے کہ ان کو کبھی شدید گرمی میں رکھتے، کبھی شدید ٹھنڈ میں رکھتے، کبھی خوب کھلاتے، کبھی بھوکا رکھتے، کبھی اس کو دوڑاتے تھے تاکہ وہ گھوڑا ہر موسم کا عادی بن جائے. وہ گھوڑا ہر موسم کا عادی ہو، نہ وہ سردی کے اندر رہے، نہ گرمی میں رک جائے، نہ بھوکا نہ پیاسا نہ کھا کے. تو اس کو ایک ٹریننگ دی جاتی تھی. تو جس گھوڑے کو ہر موسم کی، ہر تکلیف کی جو ٹریننگ دی جاتی تھی، اس کو عرب کہتے صائم، صائمین، صائم کہتے تھے اس کو. اس سے مراد یہ چیز کی ٹریننگ ہو گئی. میں یہ کہتا ہوں کہ سیام، اللہ نے اسی لفظ کو رکھا یہاں پر سیام، کہ یہ بھی ایک ٹریننگ ہے. کبھی سردی کے اندر روزے ہیں، کبھی ٹھنڈک کے اندر روزے ہیں، کبھی برسات کے اندر ہیں، کبھی آپ کو بھوکا رکھا جاتا ہے، پھر کہتے ہیں رات کو خوب کھاؤ، کبھی بیوی سے محروم رکھا جاتا ہے. یہ پوری ٹریننگ ہی تو ہے، یہ پورے رمضان میں ٹریننگ دی جاتی ہے. تو جن گھوڑوں کو ہر موسم کی اور ہر تکلیف برداشت کرنے کی تربیت دی جاتی تھی، ٹریننگ دی جاتی تھی، ان کو صائم کہتے تھے. اسی سے اللہ نے اس چیز کو رکھا. اس کا مطلب یہ بھی ایک ٹریننگ سینٹر اللہ نے بنا دیا ہمارے رمضان. یہ اور بات ہے کھا کھا کے ہم لوگوں نے اس ٹریننگ کا ستیاناش کر دیا، کھاتے رہیں گے. اب دیکھو روزے کے اندر جب سحری کا وقت ہو نا، کھا رہے، ارے بھائی ٹائم ہو گیا، اجے بھی اذان کا آخری وقت پڑے ہوا ہے، ابھی اذان کا آخری وقت پڑے، کھاؤ. کھانے میں مشرق قصر، اور روزہ ادھر افطار کے جلدی سے کریں جی، ایک منٹ گزر گیا روزہ مکروہ ہو گیا. ارے بھائی اس کا مطلب یہ نہیں، اس کا مطلب یہ ہے یہ نہیں کہ باتوں میں لگے ہوئے ہیں، روزہ جو ہے وہ آدھا گھنٹہ پون گھنٹہ گزار دیے. مراد یہ تھی دیر نہ کرو، افطار کے وقت تو دیر نہ کرو، کھاؤ. ابھی نہیں کھڑی لے کے بیٹھ گئے، جلدی کرو جی، دو منٹ گزر گئے، تین منٹ گزر گئے. ارے سحری کے وقت میں تین کیا، دس منٹ گزرے کوئی بات نہیں، کھانا ہونا چاہیے بس ماشاء اللہ. تو یہ کوئی ٹریننگ تھوڑی ہے. دوسری بات یہ کہ اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے. آپ دیکھیں جو کسی ڈاکٹر کے پاس آپ جاتے ہیں کہ جی وہ فلاں چیز کو معائنہ کرنا ہے، کہ آپ خون کا کیا کیفیت ہے فلاں جی کے، تو کہتے ہیں ٹھیک ہے آپ کم سے کم 10-12 گھنٹے بالکل بھوکے پیاسے ہیں، نہ کھائیں نہ پیئیں، کچھ نہ کریں. کیونکہ 10-12 گھنٹے کے بعد انسان کا تمام وجود جو ہے وہ اس کے اندر قرار آ جاتا ہے، اور پھر صحیح اس کی پوزیشن سامنے آتی ہے. یہ بہترین چیز ہے، روزے سے زیادہ انسان کی صحت کے لیے کوئی اچھی چیز نہیں. لیکن جبکہ کھائے اعتدال کے ساتھ، سوئے اعتدال کے ساتھ، اللہ کا ذکر کرنے والا ہو، اللہ کو یاد کرنے والا ہو، اور اللہ کے بندوں کی بھوک کو یاد کرنے والا ہو، وہی روزے دار. تو ہماری جو ٹریننگ تھی تو ہم تو بھول گئے، ہم سے تو اچھے گھوڑے تھے، کم سے کم ٹریننگ تو ہو جاتی تھی. بات سمجھ میں آ گئی؟ اللہ نے فرمایا کہ ایمان والوں، تم پر روزوں کو ایسے ہی فرض کیا گیا جس طرح پچھلی امتوں پر فرض تھا. یہ بات یاد رکھیے، نماز روزہ زکوٰۃ ہے پچھلی قوموں کے اندر بھی فرض تھا، لیکن اس کا انداز مختلف تھا. جیسے مثلاً پچھلی امتوں پہ روزے نماز تھی، دو وقت کی تھی، زکوٰۃ تھی، لیکن اس کا انداز دوسرا تھا. ایسے حج تھا، اس کے بھی اپنے انداز الگ تھے. اور اسی طریقے سے جو روزے تھے، کسی کے چند روزے کے لیے کچھ اسلام نے واقعی سچوں کے اسلام کے متعلق میں نے پہلے بتایا تھا. دین اسلام اصل میں ایک سسٹم کا نام. دنیا میں کوئی مذہب، مجھے، میں چیلنج کرتا ہوں، کوئی دنیا کا مذہبی یہ بتا دے کہ اس کا کوئی سسٹم موجود ہے. کوئی سسٹم نہیں ان کے پاس، نہ عبادت کا، نہ معاملات زندگی کا. لیکن دین اسلام ایک سسٹم کا نام ہے، ایک اصولوں کا نام ہے، ایک نظام زندگی، ایک ہی چیز کو متعین کیا گیا. اگر ایک طرح سے وضو کرنے بیٹھے تو اس کے اندر بھی ایک سسٹم ہے. یہ نہیں اس طرح چاہے وضو کر لیا، نماز پڑھے گا ایک سسٹم ہے، زکوٰۃ دے گا اس کا سسٹم ہے، روزے رکھے گا اس کا سسٹم ہے، حج کرے گا اس کا سسٹم ہے، معاملات زندگی کرے گا اس کا سسٹم ہے، حکومت کرے گا اس کا ایک سسٹم ہے، معاملات کرے گا اس کا، رشتہ داروں سے کیسے معاملہ، عزیزوں سے کیسے، اولاد سے کیسے، بیوی سے کیسے، ہر چیز کے اصول اسلام نے مقرر کر دیے. اور اصولوں کا نام ایک سسٹم ہوتا ہے. تو روزے بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک سسٹم کے تحت ادا فرمائے ہیں. تو پچھلی امتوں کے پاس کوئی سسٹم نہیں تھا روزوں کا، لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ پر فرض کیا ہے، کیا ہے آگے جا کر اس کا تفصیل آتی ہے، پھر ترجمہ کیا جائے. اب یہ نواں اصول زندگی آیا، آٹھواں یہ وصیت والا، یہ اتفاق اس میں لکھا ہوا ہے، کچھ تھوڑا سا چاہیے تو نقل یہ ہے، نقل کریں یا تفسیر بصیرت قرآن کے سورہ بقرہ کے آخر کے اندر میں 40 اصول زندگی باقاعدہ لکھتے ہیں، وہ دیکھ سکتے ہیں. چلیے جناب، پھر ترجمہ کریں، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، کتب علیکم، فرض کر دیے گئے تم پر، الصیام، روزے، صیام صوم کی جمع، کما، جیسا کہ، کتب، فرض کر دیے گئے، علی الذین، ان لوگوں پر، من قبلکم، جو تم سے پہلے تھے، من سے قبل پہلے، تم سے پہلی قوموں پر جیسے فرض تھے، ایسے تم پر فرض کیے گئے، لعلکم، شاید کہ تم، تتقون، تم تقوی اختیار. مراد ان کے روزے تھے یا تمہارے روزے تھے؟ ان سب کا مقصد ایک ہی تھا، تقوی، پرہیزگار. اگر تقوی پیدا نہ ہو روزے کے اندر، پھر فائدہ کیا روزوں؟ روزے ہو جائیں گے، حاضری لگ جائے گی، ہاں یہ حاضر جناب، ملے گا کچھ نہیں. اچھا، ایامن، وہ دن ہیں، معدودات، چند دن. اگر واقعی دیکھا جائے تو اگر ایک مہینے کے روزے آگے آ رہے ہیں، شہر رمضان الذی انزل فی القرآن، پورا ایک مہینہ ہے. اگر آپ دیکھیں تو پورے سال کے اندر کتنے دن ہوتے ہیں؟ 365. کچھ کم زیادہ تو نہیں کر سکتے، 365 دن ہوتے ہیں. 365 دن میں صرف 30 دن اللہ تعالیٰ آپ سے لے رہے ہیں، تو ریشو کیا نکلا؟ کچھ بھی نہیں. ایام بعد چند ہی دن تو ہم اس میں گھبرا جاتے ہیں. اب اس کے اندر کچھ احکامات فرمائے سے اللہ نے، یہ جو نئی خصوصیت اسلام کی اس کے اندر آیا، فرمایا فمن کانا، پھر جو شخص ہو، منکم، تم میں سے، مریضن، مریض، او علی سفرین، یا سفر پر ہو، فعدتن، پھر مدت ہے، عدتن کہتے ہیں مدت پر، مدت ہے، من ایام اخر، دوسرے دنوں سے، اخر دوسرے، ایام یوم کی جمع، من ایام اخر، دوسرے دنوں سے مدت ہے. اگر کوئی شخص مریض ہے، یعنی کہ چھینک آئے تو مریض ہو گیا، یا ذرا سا بخار آ گیا تو مریض ہو گیا. مریض وہ کہ جو واقعی روزے رکھ نہیں سکتا. بہت سارے آج کل تو لاتعداد مرض ایسے ہیں. تو فرمایا کہ فمن کان منکم مریض، اگر کوئی تم میں سے مریض، واقعی مریض ہو، او علی سفر، یا سفر ہو، سفر پر بھی شریعت نے مقرر کر دیا کہ کم از کم 80-85 کلومیٹر اپنے شہر سے نکلنے کے بعد ہو، اپنے شہر کی بستی سے نکل کر، یہ نہیں گھر سے شروع کر دیں، نکل کر پھر 85، کم سے کم 80-85 کلومیٹر کا سفر ہو تو آدمی مسافر ہوگا. یہ نہیں کہ یہاں سے ایئرپورٹ پہنچے قصر شروع کر دی، ابھی مسافر نہیں ہو. جب جہاز اڑنے کے بعد 10 منٹ گزر جائیں تب مسافر بنتا ہے. یا کہ آپ کسی بس سے جا رہے ہیں تو پہلے اپنی بستی سے باہر نکل جائیں، پھر دیکھیں 85 کلومیٹر ہے یا نہیں. یا ریل میں جا رہے ہیں، کسی اور ذریعے سے جا رہے ہیں، جب تک اپنے شہر کی بستی سے نکل کر 48 میل یا 85 کلومیٹر نہ ہو، آدمی مسافر نہیں ہوتا، شرعی مسافر. تو فرمایا اگر کوئی شخص مسافر ہے یا مریض ہے تو وہ روزہ نہ رکھے اور دوسرے دنوں سے روزہ رکھے. اچھا، ہمارے ایک غلطی کیا ہو رہی ہے؟ غلطی یہ ہو رہی ہے کہ جی وہ میں مجھے جاب پہ ہوتا ہوں، مجھے بڑی مشکل ہے، وہ بلائیں گرمی بہت سکتی ہے، مجھے پیاس بہت سکتی ہے، فلاں چیز ہے، فلاں عذر جس کو کہتے ہیں، تو مجھے میں روزے رکھے میں ایک کفارہ دے رہا ہوں. تو یہ بات یاد رکھیے، یہ الفاظ میں اچھی طرح ذہن میں رکھ لیجیے گا، روزے کا بدلہ روزہ ہے، روزے کا بدلہ فدیہ نہیں ہے. نہیں، کب؟ اس کی تفصیل. روزے کا بدلہ یہ ہے کہ اگر آپ نے مسافر ہونے کی وجہ سے روزہ آج نہیں رکھا، تو جب رمضان کے بعد دن ہے اس میں روزہ رکھا، روزے کا بدلہ روزہ ہی ہے. ہاں، اگر ایک شخص ایسا بیمار ہو کہ اب اس کو کبھی صحت کی امید نہیں ہے, جیسے کینسر کے مریض ہوتے ہیں یا اور بہت سارے آج کل مرض ہیں, شوگر کے میں بتاتا ہوں. تو اس کی تفصیل ہے, تو اگر ایک شخص جو ہے نا وہ مسافر ہے اور مسافر بھی 80 کلومیٹر کا ہے, تو 80-85 کلومیٹر, تو وہ روزہ نہ رکھے بلکہ اور دنوں میں رکھے, رکھنے ہیں اس کو روزے اگلا اگلا رمضان آنے سے پہلے پہلے, یہ ذہن میں رکھیں. اور اگر ایک شخص کبھی روزے رکھ ہی نہیں سکتا, کوئی اتنا بوڑھا ہے کہ اس کے اعصاب قابو میں نہیں, تو اس کو وہ فدیہ دے سکتا, اس کا بدلہ فدیہ ہے. لیکن اگر کوئی آدمی ہے ٹھیک ٹھاک ہے تو اس کو بعد میں روزے رکھنا چاہے تھوڑے تھوڑے رکھیں. ہاں یہاں تو بڑے چھوٹے چھوٹے دن آتے ہیں, 12-12 گھنٹے کے دن ہوتا ہے, روزے رکھ لیں تو روزے رکھ سکتا ہو. لیکن اگر کوئی شخص اس کے باوجود کے بیمار ہیں اور اس کو کوئی نقصان پہنچنے کا اندیشہ نہیں, پھر بھی روزہ رکھتا ہے, تو اس کو دگنا ثواب, ایک روزہ رکھنے کا اور اس کے جد ایک جد ہو جائے. یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ جو قرآن کریم کوئی صاف صاف پڑھتا ہے اس کا اجر و ثواب تو ہے ہی, لیکن جو اٹک اٹک کے پڑھتا ہے اس کا دوہرا اجر و ثواب ہے. کیوں؟ ایک اس کے قرآن شریف پڑھنے کا اور اس کے جد و جہد کرنے کا, اکتا نہیں رہا, پڑھے چلا جا رہا. اور یہاں بھی تو ہوتا ہے نا کہ اگر کوئی کرسمس کے دن کام کرے تو اس کو کتنی پگار ملتی ہے, ڈبل ملتی ہے, تو اللہ بھی ڈبل دے دیتے ہیں. تو اس کے لیے یہ ہے کہ اگر کوئی شخص سفر میں ہو اور پھر روزہ رکھ لے ہو تو دگنا اجر و ثواب. لیکن اگر کوئی اذیت ہو, تکلیف ہو, تو نہ روزہ رکھے, اللہ نے اس کو اجازت دے دی. ایسی مریض ہیں, مریض بھی ہمیشہ کہو کوئی بوڑھا ہے, بہت زیادہ کمزور ہے, دائمی مرض اس کو ہے, وہ رکھ ہی نہیں سکتا. یار آج کل ایک بہت بڑا مرض ہے اس کا, شوگر کا, جو ڈائبٹک ہیں ان کے لیے مسئلہ بھی ہے, اور یہ عام دنیا کے اندر ہو چکا. اس کے اندر اسٹیجز ہوتے ہیں, ایک اسٹیج وہ ہوتا ہے کہ جب ابتدائی ہوتی ہے, زیادہ نہیں ہوتی, شوگر ٹیبلٹس کے اوپر گزارا ہو جاتا ہے. تو میرا خیال ہے کہ اگر وہ روزے رکھ لیں تو ان کے لیے بہت ہی اچھا ہے, رکھ لینا چاہیے. ایک اسٹیج وہ آتی ہے کہ جہاں پر انسولین لینی پڑتی ہے. تو انسولین جو لوگ لینے والے ہیں, میں ان سے صرف یہ کہوں گا, جو میرا اپنا تجربہ ہے لوگوں کے لیے, میرے واسطہ پڑا ہے, اللہ کا شکر ہے کہ ابھی تک میں تو اللہ نے محفوظ کیا, ایک بات کہتا ہوں میں, اللہ سب کو محفوظ رکھے اس بیماری سے. لیکن یہ کہ جن کو ایسی شوگر ہو کہ جو انسولین لیتے ہوں, ان کو روزہ نہیں رکھنا چاہیے رمضان میں, نہ رمضان کے بعد. رمضان کے بعد ہمت و شمار اللہ, لیکن اگر وہ کفارہ دے دیں تو ان کے انشاءاللہ ہو جائے. کیوں؟ اس لیے کہ اس میں انسان کسی بھی وقت انسولین لینے والا, اس کو 2-3 گھنٹے بعد کوئی نہ کچھ کھانا پینا ہے, اگر انسولین وہ لیتا ہے اور وہ پھر چلا جاتا ہے تو خدا نہ خواستہ کومے میں جا سکتا ہے, اس کا انتقال ہو سکتا ہے, مر سکتا ہے, ہارٹ فیل اس کا ہو سکتا ہے. اس لیے اللہ نے فرمایا کہ اپنے آپ کو ہلاک نہ کرو, یہ بھی تو اپنی جان کو بچانا, یہ بھی تو فرض ہے. اس لیے اگر کوئی ایسی شوگر والا ہو, انسولین والا ہو, تو ان کے لیے بہرحال میں نے جہاں تک مجھے تجربہ ہے وہ روزہ نہ رکھیں. لیکن میں نے ایسے بھی لوگ دیکھے اپنے ہی لوگوں میں, تو جن کا حال یہ کہ شدید ترین کو انسولین بھی لیتے ہیں اور روزے بھی رکھ لیتے ہیں, لیکن میں نے دیکھا اس کے بعد ان کو نقصان بہت پہنچتا ہے. تو اس سے جنگ نہیں کرنی چاہیے, فطرت سے جنگ نہیں کرنی چاہیے. لہذا ایسے لوگ جو شوگر والے ہوں, اگر ابتدائی اسٹیج ہو تو ان کو روزہ رکھ لینا بہتر ہے, وان تصوم خیر لکم, روزہ رکھ لو بہتر ہے. لیکن اگر کوئی نہ رکھے شدید ترین حالات کے اندر, تو انشاءاللہ اس کے لیے کوئی گناہ نہیں. اس کو اللہ نے فرمایا فمن کانا, کہ جو شخص ہو منکم, تم میں سے, مریضن, مریض, او علی سفر, یا سفر پر ہو, تو فعدتن, پھر مدت ہے, من ایام اخر, دوسرے دنوں کے اندر رکھ لے. وعلی الذین, اور ان لوگوں کے اوپر, یتیقونہو, اب دیکھیں یہاں پر ایک لفظ ہے, یتیقون کا ترجمہ اگر یہ کہیں طاقتور تو غلط ہو جائے گا, لا یتیقونہو, اگر کوئی ایسا ان لوگوں پر جو جو ان کے اندر طاقت نہیں ہے, فدیۃ, تو بدلہ دینا ہے, طعام مسکین, ایک محتاج کا کھانا ہے. محتاج کا کھانا کیا ہوتا ہے؟ اس کا ایک معیار بھی ہے. جتنا صدقہ فطر ہوتا ہے وہ ایک آدمی کے دن کا ایک کھانا ہے. ایک روزے کا بدلہ صدقہ فطر ہے. تو اگر کوئی شخص, کینیڈا کی میں بات کر رہا ہوں, اگر کوئی شخص ایسا ہو کہ اس کو فدیہ دینا ہے کیونکہ وہ روزے رکھ ہی نہیں سکتا, تو اس کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ فدیہ دے. ہر روزے کا بدلہ کتنا دے گا؟ جو بھی فطرہ بنتا ہوں. عام طور سے 210 ڈالر نکالتے ہیں وہ لوگ جو اس طرح کے مریض ہو, ایک روزے کے بدلے تقریباً 30 دن کا نکال دیں, 29 کا بھی نکال دیں, 30 دن کا نکال دیں بہتر. تو فرمایا کہ وعد الذین یوتیقون, اور وہ لوگ جو اس کی طاقت نہیں رکھتے روزے کی, فدیتن, تو فدیہ دینا ہے ان کو, طعام مسکین, ایک محتاج کا کھانا. لیکن اگر روزے رکھ لے تو فرمایا فمن تطوع, پھر جس نے خوشی سے نیکی کی. تطوع کہتے ہیں دل کی خوشی سے کوئی کام کرنا. فمن تطوع, پھر جس نے نیکی کی خیرن, بھلائی کے ساتھ, فہوا, پھر وہ خیرن, بہتری ہے لہو اس کے لیے. اگر کوئی شخص نیکی سے کوئی کام کرتا ہے تو اس کے لیے وہ بھلائی اس کے اندر. وہ انت سوم, اور یہ کہ تم روزہ رکھ لو, خیر الکم, تمہارے لیے بہتر ہے. بے شک تم مسافر ہو, بے شک مریض ہو, لیکن اگر روزہ رکھو ممانعت نہیں ہے. اگر رکھ لو انت سوم, اور اگر تم روزہ رکھو خیر الکم, تمہارے لیے بہتر ہے. ان کن تم, اگر تم ہو, تعلمون, کہ تم جانتے ہو, اگر تم واقعی حقیقت سمجھتے روزے کی تو رکھ لو بہتر ہے. مسافر بھی رکھ لے, اور میں دیکھا بہت سے مسافر روزہ رکھتے لیکن ممانعت نہیں. ہاں البتہ نہ چاہے نہ روزہ رکھے. اور مسافر کو اللہ نے بڑی سہولتیں دی. اب اس کے بعد اللہ نے فرمایا شہر رمضان, رمضان کا ایک مہینہ. اب معلوم ہے تو ایام معدودات کا ترجمہ یہاں آ گیا. چند دن کتنے ہیں؟ ایک مہینہ. شہر رمضان یہ سسٹم میں لیا اللہ تعالیٰ. ایام معدودات تو پچھلی امتوں کے اندر بھی تھا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا فرمایا شہر رمضان, رمضان کا مہینہ, الذی, وہ ہے کہ انزل, اتارا گیا, فیہ, اس میں, القرآن, قرآن, ہدن, جو ہدایت ہے, للناس, لوگوں کے لیے, وبینات, اور کھلی ہوئی نشانیاں ہیں, من الہدا, ہدایت سے. یعنی اللہ تعالیٰ نے رمضان وہ مبارک مہینہ بنایا ہے جس میں اللہ نے قرآن کریم کو نازل کیا. وہ قرآن جو ہدل للناس, سارے انسانوں کے لیے ہدایت ہے. اور ہدایت یہ نہیں کہ وہ اس میں منطقی فلسفی انداز نہیں, وہ بینات من الہدا, اور وہ ہدایت کی جو باتیں ہیں وہ کھلی ہوئی ہیں, واضح ہیں. والفرقان, اور قرآن کریم کا فرقان, فرقان کہتے ہیں الفارق بین الحق والباطل. اس کو دوہرا دیں, اچھا کہیے, الفارق بین الحق والباطل, جو حق اور باطل کے درمیان فرق کر دے اس کو الفرقان کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ قرآن کریم وہ ہے جو فرقان ہے, جو حق اور باطل کے درمیان واضح فرق بتانے والا ہے. ہدایت ہے, ہدایت کا راستہ ہے, اور اس کی ہدایت کے راستے کھلے ہوئے. فمن شہیدہ, پھر جو موجود ہو, شہیدہ شہید سے بنا موجود ہو, منکم, تم میں سے, الشہر, اس مہینے میں, یعنی رمضان کے مہینے میں, فل یصم, پھر اس کو چاہیے کہ وہ روزہ رکھے. فامن, پھر, لام ساکن کا ترجمہ چاہیے کہ ہوتا ہے, یصم, روزہ رکھے ہو اس کا, اس مہینے کا. تو فمن کا, فمن شہیدہ میں, پھر جو بھی موجود ہو منکم, تم میں سے, اشار اس مہینے کے اندر, فل یصم, تو اس کو چاہیے کہ وہ روزہ رکھے. ومن کانا, اور جو بھی ہے, مریضن, مریض, او علی سفرن, یا کسی سفر پر, تو فعدتن, تو اس کی مدت ہے, من ایام اخر, دوسرے دنوں سے, دوسرے دنوں پورا کر لیں, ٹھیک ہے نا. اور اب یہ یعنی وہاں بھی ذکر تھا مسافر مریض کا, لیکن یہاں کیوں فرمایا؟ اللہ فرمایا یورید اللہ, یورید چاہتا ہے, یورید اللہ چاہتا ہے, بکم, تمہارے ساتھ الیسرا آسانی, اللہ تمہارے لیے آسانی دینا چاہتا ہے. ولا یرید, اور نہیں چاہتا وہ بکم, تم پر العسرا تنگی, مشکل پریشانی. اللہ تعالیٰ تمہیں آسانی دیتا ہے مشکل میں پریشانی, اور اس لیے وَلِتُكَبِّرُ اللَّهَ وَلِتُكْمِلُوا, اور تاکہ تم مکمل کر لو العدت مدت کو, وَلِتُكَبِّرُ اللَّهَ, اور تاکہ تم اللہ کی بڑائی بیان کرو, ادا اس پر ماں جو کچھ ہداکوں اس نے تمہیں ہدایت, جو اللہ نے تمہیں ہدایت دی ہے اس کی بڑائی بیان کرو, جو مدت رہ گئی ہے اس کو تم مکمل کر لو. اللہ تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے کہ اگر تم مریض اور مسافر ہو تو تمہیں اللہ نے دوسرے دنوں کی اجازت دے دی. وَلَعَلَّكُمْ, اور شاید کہ تم تشکرون, تم شکر کرو گے. یہ تو بات ہو گئی. اچھا ابھی احکامات وہی چل رہے ہیں, آگے انشاءاللہ آئیں گے, لیکن بیچ میں اللہ نے ایک اور بات فرمائی, اور وہ بڑی خوبصورت بات ہے. اگر غور دیکھیے, بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے بندو میں تم سے دور نہیں, میں تم سے دور نہیں ہوں, میں تو اتنا قریب ہوں تم سے کہ نحن اقرب الیہ من حبل الورید, تمہاری رگے جان, یہ جو تمہاری رگ جس سے تم زندہ ہو, دماغ اور دل کا تعلق ہے, شریان جس کو ہم کہتے ہیں, کیا کہتے ہیں اس کو, یہی نا. تو یہ جو اللہ نے فرمایا کہ یہ جو چیز اللہ نے فرمائے کہ نحن اقرب الیہ منکم من حبل الورید, ہم تمہاری رگے جان جو ہے نا وہ تم سے اتنی قریب نہیں, اتنے ہم تم سے قریب ہیں, تم دور تھوڑے ہیں تم سے. ایک بات اور بتاتا ہوں, اللہ کتنے قریب ہیں آپ؟ فرمایا ہم اتنے قریب ہیں کہ جب میرا بندہ سجدہ کرتا ہے تو اس کی پیشانی زمین پر نہیں میرے قدموں کے اندر ہوتی, جب سجدہ کرتا ہے تو اس کی پیشانی میرے قدموں کے اندر ہوتی ہے, تو جو قدموں کے اندر اس نے پیشانی رکھ دی تو اس کے تو معافی, اور پھر جو غفور الرحیم ہے, ظالم کے قدموں پر بھی اگر سر رکھ دیں آپ تو وہی معاف کر دیتا ہے, اور جو 70 موت سے زیادہ محبت کرنے والا اللہ ہے وہ تو جھکنے کی ضرورت ہے بس, پھر تو معافی ہے, وہ بہت غفور رحیم ہے. اچھا تو اللہ نے فرمایا کہ میرے بندے, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے پوچھتے ہیں, میرے بندے آپ سے پوچھتے ہیں, میں دوبارہ ترجمہ کروں, میرے بندے میرے بارے میں آپ سے پوچھتے ہیں, آپ کہہ دیجیے میں تو قریب ہوں, پھر ترجمہ کروں, میں کسی وجہ کسی خاص وجہ ترجمہ کروں, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے بندے میرے بارے میں مجھ سے آپ سے پوچھتے ہیں نا, کہتے تو میں تو قریب ہوں. ہر جگہ اللہ نے فرمایا کہ یہ میرے بندے ہیں, اور ہم کیا کہتے ہیں, یہ میرے بندے ہیں. سنا نہیں آپ نے, بڑے بڑے پیر پڑے ہوئے ماشاء اللہ کہتے ہیں میرے اتنے بندے ہیں, یہ میرے سارے بندے ہیں. نعوذ باللہ, بندہ صرف اللہ کا ہوں, عبداللہ اللہ کے بندہ ہوں. اللہ نے فرمایا کہ جو ہم پوچھتے ہیں تو جب میں اتنا قریب ہوں تو پھر بیچ میں واسطے ڈالنے کی کیا ضرورت ہے, مجھے پکارو میں پکار سنوں گا, تم قبول کرو تم دعا کرو میں تو اس کو قبول کر لوں گا, بس تم ایمان کے ساتھ رہو, ایمان پر اپنے قائم رہو, تم مجھے پکارو میں تمہاری پکار کر جو سن لوں, اتنا قریب ہوں میں تم سے. یہ روزوں کے درمیان میں آنے کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں یاد رکھو, روزے کے اندر ایک آدمی آگے کھڑا ہو جائے کہ جی میرا روزہ ہے, اس کا روزہ نہیں ہے, اس کے لیے پیسے کوئی دنیا کے اندر اعلیٰ ایجاد نہیں ہوا کہ معلوم کرے اس کا روزہ ہے یا نہیں ہے, ہے نا بات, یہ تو اللہ ہی جانتا ہے نا. اور اسی لیے اللہ نے فرمایا کہ روزے دار جب روزہ رکھتا ہے تو ہر چیز کی جزا تو میں دوں گا انسان کو, لیکن روزے دار کو جزا میں اپنے ہاتھ سے دوں گا, کیونکہ وہ میرے لیے بھوکا رہا ہے, میرے لیے پیاسا رہا ہے, میرے لیے اپنی خواہشات کو سنجھا ہے, لہٰذا میں اس کو جو ثواب دوں گا اپنے ہاتھ سے. روزے دار کے بڑا مقام, روزے دار کے اتنا بڑا مقام ہے کہ ایک جنت ہوگی اس کا نام ہی, روزے داروں کے نام پر روزے داری جنت سے جائیں گے. بس خدا سے یہ ہے کہ روزہ بڑی اہم چیز ہے, اللہ نے فرمایا, لیکن یہ بندے کا اللہ کا ڈائریکٹ معاملہ ہے, اسے بیچ میں کوئی ہے ہی نہیں. اس کو فرمایا وَإِذَا اور جب سآلہ کا سآلہ سوال کیا, سوال ماضی کا سیرہ, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, اچھا جب ایزا کے تحت ماضی کا سیرہ آ جائے تو حال کا ترجمہ اس کا ہوتا ہے, ویزا سآلہ کا, اور جب وہ آپ سے سوال کرتے ہیں, اور اے میرے پیارے نبی جب وہ آپ سے پوچھتے ہیں عبادی میرے بندے, انی میرے مجھ سے یعنی میرے بارے میں, اور جب پوچھتے ہیں آپ سے میرے بندے میرے بارے میں, تو فإنی پھر بے شک میں تو قریب ہوں, قریب اور قریب میں تو بہت ہی قریب ہوں, مجھ سے پوچھتے ہیں میرے متعلق, میں اتنا قریب ہوں کہ اجیب ہوں, جواب دیتا ہوں, میں قبول کرتا ہوں, دعوت دائی پکارنے والے کی پکار, دعوت کے معنی پکار کے ہوتے, دائی پکارنے والے, دعوت دائی اجیب دعوت, میں جواب دیتا ہوں, میں قبول کرتا ہوں پکارنے والے کی پکار کا, اذا جب دعانی جب وہ مجھے پکارتا, یہ دعانی کیا تھا ان کے جو زیر ہے, یہ تھا دعانی یا بھی تھے متکلم کی, یا تھی یہاں پر لیکن اس کو عربی قاعدے کے حساب سے وہاں پر زیر رکھ دیا گیا, اذا دعانی جب وہ مجھے پکارتا, اور جب اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے بندے میرے بارے میں آپ سے پوچھتے ہیں تو کہیے میں قریب ہوں, کتنا قریب ہوں, اجیب دعوت دا پکارنے والے کی پکار کا میں جواب دیتا ہوں, اذا دعانی جب میرا بندہ مجھے پکارتا ہے, سبحان فلیستجیبو, اللہ نے فرمایا میں تو جواب دیتا ہوں نا تو تم بھی تو جواب دو, فلیستجیبو پھر چاہیے کہ تم جواب دو, تم قبول کرو لی میرے لیے, میں تو تمہاری دعاؤں کو قبول کرتا ہوں, تم بھی تو مجھے قبول کرو میرے نیک اعمال کے ذریعے, وَلْيُؤْمِنُوا اور چاہیے کہ وہ ایمان لائیں, بھی میرے اوپر, لَعَلَّهُمْ شاید کہ وہ یرشدون وہ رشد یعنی ہدایت حاصل کریں, رشد کہتے ہیں ہدایت کو, رشد و ہدایت اردو میں بولتے ہیں, خلفائے راشدین وہ جو ہدایت والے صاحب, تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب میرے بندے میرے بارے میں آپ سے پوچھتے ہیں کہیے میں قریب ہوں, پکارنے والے کی پکار کے میں جواب دیتا ہوں, جب مجھے پکارتا ہے تو تمہیں بھی چاہیے کہ تم قبول کرو میرے ہر نیک بات کو اور میرے پر ایمان لاؤ تاکہ تمہیں ہدایت حاصل ہو, بات ہو گئی. اب ایک اور مسئلہ آ گیا, اب یہ روزے سے متعلق چل رہا ہے اور یہ سب کا سب جو نواں اصول ہے اس کے تحت چل رہا ہے, اصل میں ایسا ہے کہ حکم یہ ہے کہ جب روزے کی حالت ہو, روزے کی حالت انسان کو بے پردہ نہیں ہونا چاہیے اپنی بیوی کے ساتھ, صحبت کی اجازت نہیں, لیٹ بیٹھ سکتا ہے کچھ اس کے اندر, لیکن اس کے بعد کیا ہوا کہ ممانعت تھی اس کی. اچھا پہلے روزہ یہ ہوتا تھا کہ روزہ رکھتے تھے مغرب کے وقت, مغرب کا روزہ رکھتے تھے اور اگلے دن مغرب کے بعد مغرب میں ہی روزہ کھولتے تھے, مغرب سے مغرب تک روزے 24 گھنٹے کا روزہ, اس کو کہتے ہیں صوم وصال, کیا کہتے ہیں, واو سواد الف لام وصال ملا بسل, صوم وصال یہ 40 دن کا صوم وصال ہوتا تھا, نبی کریم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صوم وصال رکھے ہیں, تو صحابہ کرام کو تو یہ شوق تھا کہ جو ہمارے آقا کرتے ہیں وہ ہم بھی کریں, آپ کی سنتوں کے شوقین تھے, اور کیونکہ ان کو پتا تھا کہ سنت پہ چلنے سے سب کچھ ملے گا, حضور کی پیروی کریں گے تو سب کچھ ملے گا, تو انہوں نے روزہ رکھنے شروع کیا, ان سے برداشت نہیں ہوا, کسی نے 2-3 دن روزہ رکھے, معلوم کہ بیچارہ بازار کے اندر بے ہوش پڑا ہوا ہے, کوئی گھر میں بے ہوش پڑا ہوا ہے, حضور کے بھی اس کی اطلاع ہوئی تو آپ نے بلایا, صاحب کیا جملہ ہے سنیے, اگر یاد کر لیں تو اشش کریں گے جملے کو جو حضور نے فرمایا, واہ واہ, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم نے صرف سو میں وصال کیوں رکھا, فیصلہ ہم دیکھتے ہیں آپ رکھتے ہیں, تو آپ نے کیا جواب دیا, فرمایا ایوکم مثلی, ارے میری نقل کرنے والا یہ تو بتاؤ تمہیں مجھ جیسا ہے کون, ایوکم مثلی یطعمونی ربی و یسقینی, میرا تو رب مجھے کھلاتا پلاتا ہے, تم کہاں میری نقل کرنے چلے ہو, منع فرمائے سو میں وصال نہ رکھو. تو شروع شروع کے اندر یہ تھا اچھا حکم یہ تھا کہ اگر کہیں نے مغرب کے وقت سے مغرب تک روزہ رکھا اور وہ پڑھ کے سو گیا, اب اس کی آنکھ کھلی مغرب کے بعد, اب وہ روزہ نہیں کھول سکتا, پھر وہ 24 گھنٹے گزارے. یہ تھی پچھلے قوموں کے. یہ ہے ابھی وہ ہے ان کے, لیکن رکھتے کہاں, اب تو مزے ہیں. تو اس طرح حکم یہ ہے کہ حکم یہ تھا بھائی روزوں کے بعد بھی بیوی سے نہ ملا, لیکن اللہ نے فرمایا کہ ہم نے محسوس کیا کہ نوجوان جو ہم سے برداشت نہیں ہوتا, جن کی نئی نئی شادی ہوئی ہے تو وہ سوچتے تھے کہ بھائی دن میں سارے دن روزہ رکھیں اور رات کو بیوی کے پاس بھی نہیں جا سکتے. تو کچھ صحابہ نے اس میں یعنی ایک انداز اختیار کیا کہ وہ بیوی کے پاس پہنچ گئے, تو اللہ تعالیٰ نے اس کو کیسے اٹھایا, اس نے فرمایا احل حلال کر دیا گیا لکم تمہارے لیے لیلۃ الصیام روزوں کی راتوں میں, روزوں کی رات میں, الرفث بے پردہ ہونا, الى نسائکم, الرفث الى نسائکم بے پردہ ہونا, ترجمہ کیا الى نسائکم اپنی بیویوں, اپنی بیویوں کے ساتھ, اپنی بیویوں کے ساتھ. احل حلال کر دیا گیا لکم تمہارے لیے لیلۃ الصیام روزے کی راتوں میں, الرفث بے پردہ ہونا, الى نسائکم تمہاری اپنی عورتوں کی طرف حلال کر دیا, کیونکہ ہننا وہ عورتیں, لباسن لباس ہیں, لکم تمہارے لیے, وانتم اور تم, لباسن تم لباس ہو, لہننا ان عورتوں کے لیے تم ایک دوسرے کے لباس ہو. ہمیں ترجمہ تو ہو گیا لباس کا, لباس کہتے کس کو, بس اس سے سمجھیں گے پھر مزہ آئے گا آپ کو. دیکھیے لباس یہ ہے کہ ایک تو عربی جملہ الناس باللباس, انسان کو وقار ملتا ہے لباس کے ذریعے, جیسا لباس اچھا شریف آدمی کے لباس ہوتا ہے, بدماش کا اور ایسے مجھے مزاج ہوتا ہے, ہر ایک کا لباس جو ہے نا اس کے مزاج کے مطابق ہوتا ہے. تو اصل بات یہ فرمایا کہ تم ایک دوسرے کے لیے لباس ہو. پہلی بات تو یہ ہے کہ میاں اور بیوی دونوں ایک دوسرے کے لیے عزت کا باعث ہیں. وہ عورتیں جو ہر وقت اپنے میاں کو دوسرے عورتوں کے ساتھ کوستی رہتی ہیں, ارے کم وقت میرا میاں تو سب سے ذلیل میاں ہے, تو اس کی کیا عزت ہوگی معاشرے کے اندر؟ فرمایا نہیں, تم اس کی عزت ہو, وہ تمہاری عزت. لباس کہتے کس کو ہیں؟ لباس کہتے جو آدمی کے اندر کے عیبوں کو چھپائے, انسان اندر سے ٹیڑھا میڑھا ہے سکتا, لباس کو سیدھا رکھتا ہے. تو فرمایا جس طریقے سے لباس انسان کے اندر کے عیبوں کو چھپانے کا ذریعہ ہے, ایسے تم بھی میاں بیوی ایک دوسرے کے لباس ہو, ایک دوسرے کے عیب چھپانے کا ذریعہ, عیب بیان کرنے کے لیے نہیں. اور لباس وہ ہوتا ہے جو انسان گرمی سردی سے بچاتا ہے, راحت کا ذریعہ ہوتا ہے. فرمایا میاں بیوی کے لیے, بیوی شوہر کے لیے, شوہر بیوی کے لیے, بیوی شوہر کے لیے ایک دوسرے کے لیے راحت کا ذریعہ ہونا چاہیے. اور چوتھا فائدہ یہ ہے لباس کا کہ لباس میں اور بدن میں فاصلہ نہیں ہوتے, نہیں سمجھے وہاں, لباس میں اور جسم میں فاصلہ نہیں ہوا کرتے, جسم کو تو چھپا رہا ہے لباس. تو جس طریقے سے لباس میں اور جسم کے اندر فاصلے نہیں ہوتے, ایسے میاں اور بیوی کے مزاج کے اندر بھی فاصلے نہیں ہونے چاہیے. ایک بڑا اچھا درس ہے اس کے اندر, میں مختصر بات بتا رہا ہوں. تو فرمایا ہننا لباس لکم انتم لباس لہن, وہ عورتیں تمہارے لیے لباس ہے تم ان کے لیے لباس ہو, وہ تمہارے لیے عزت ہے تم ان کے لیے عزت ہو, وہ تمہارے عیبوں کو چھپاتی ہے تم اس کے عیبوں کو چھپاؤ, وہ تمہیں اچھا کہے تم اس کو اچھا کہو, اور محبت اور پیار کے ساتھ رہو. یہ ہے, چل آگے. علم اللہ, اللہ نے جان لیا, جان لیا اللہ نے کہ انکم بے شک تم, کنتم تم تھے, تختانونا خیانت کرتے تھے, انفسکم اپنے نفسوں کی, اپنی جانوں کو بھی تم خیانت کر رہے تھے. جیسے میں نے کہا کچھ نوجوان بچے ہیں, کہ میں ابھی تو شادی ہوئی خاموں پہ پابندی لگا دی, تو اللہ نے فرمایا ہم پتا تھا کہ تم کچھ گڑبڑ کر رہے ہو, فتاب پھر وہ اللہ متوجہ ہوا, علیکم تم پر اس نے توبہ قبول کر لی, غلطی معاف کر دی, وعفا اس نے معاف کر دیا, انکم تم سے, فل آنا پھر اب, فامن پھر الان اب, اب اب باشرہن تم ان سے مباشرت کرو, تم ان سے صحبت کر سکتے ہو, और बब तबू और तलाश करो, इब्तिगा के माने तलाश करना, मा जो कुछ कतब अल्लाह अल्लाह ने लिख दिया, लकुम तुम्हारे, जो अल्लाह ने तुम्हारे लिख दिया वो तलाश करो, वो तलाश नहीं करो जो अल्लाह ने तुम्हारे लिखा नहीं। हर शादीशुदा इसका तर्जमा जानता है कि क्या बजात की जरूरत नहीं। तुम बीवियों से मुबाशरत कर सकते हो और वो हासिल करो जो अल्लाह ने तुम्हारे लिए फर्ज कर दिया। वकुलू और खाओ रात को, वश्रबू और पियो, क्या पियो, कोक नहीं, चाय, चाय पी सकते हैं और कुछ ना पिए, कुलू खाओ मशरूम और पियो, हत्ता ये तबैयना। अच्छा, हत्ता के बाद नफी के माने पैदा, हत्ता जब तक के वाजे ना हो जाए, जब तक के खुल ना जाए, लकुम तुम्हारे लिए, अल खैतुल अबयज़ सफेद धागा, मिन खैतुल अस्वदी सिया धागे से, मिन अल फज्र फज्र से, जब तक सफेद धागा सिया धागे से मुमताज ना हो जाए। एक सहाबी ने तो ये किया कि एक चीज रख ली अपने पास जिसके अंदर सफेद डोरा था और सिया डोरा था, वो रख लिया और उसको देखते रहते थे। अभी सिया सफेद धारे अलग अलग नजर आ रहे हैं, नहीं जब तक नजर आया तो खाते पीते रहते थे। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पता चला तो आपने बहुत, आप हंसे इसके ऊपर और आपने फरमाया कि तुम्हारा तकिया जो है वो तो बहुत बड़ा तकिया है कि उसके अंदर सारे जमीन आसमान सारे उसके अंदर आ गए। पर मैं ये नहीं, बल्कि मुरादे फजर के वक्त, जब तक के बाद वादे ना हो जाए, रात खत्म होने के बाद दिन की रोशनी शुरू ना हो जाए, जिसको हम सुबह सादिक कहते हैं। ये आपको मालूम है कि एक तो सुबह सादिक होती, एक सुबह काजिब। सुबह काजिब क्या है किसी को मालूम नहीं? मालूम ना ना, नहीं कहते किसको है सुबह सुबह काजिब? नहीं आप ना बताए, आप तो आदमी हैं ना, आपसे थोड़े कुछ नहीं नहीं, असल में ऐसा होता है कि सुबह के वक्त एक सीधी लकीर सी निकलती सफेद, उसको कहते हैं सुबह काजिब। और जो रोशनी आसमान के किनारों पर फैल जाए उसको सुबह सादिक कहते हैं, बात वो है सुबह काजिब और सुबह सादिक। सुबह काजिब के अंदर आप खाएं पिए, लेकिन जब सुबह सादिक हो जाए तो फिर आपको खाने की इजाजत। यह है मेरे खैतिल अफसोदी में, ये जो अल्लाह ने फरमाया कि वो सफ़ेद धागा सिया धागा ये असर। तो जब रात का अंधेरा ख़त्म हो जाए और सुबह सादिक हो जाए उस वक्त तक खा सकते हो। और ये जहन में रखिए, इंशाल्लाह कभी बड़ा दिल चाहता है तफसील बयान करूँ, एकदम मैं रुक यूँ रुक जाता हूँ कि मैं घड़ी भी देखता रहता हूँ आपको ज़्यादा तकलीफ ना हो, फिर आज तो बिरयानी भी खानी है। तो अल्लाह ने फरमाया कि हाँ, सुम्मा फिर अतिमुस्याम पूरे करो रोजे इलल्लैल रात तक। अब रात तक का मतलब हमारे यहाँ कुछ लोगों ने लिया हुआ है कि जब तक तारे न निकल आए उस वक्त तक रात ही नहीं होती। हमारे ये है कि जब सूरज डूब के तलाश शुरू होगी, तो हमारे बहुत से ज्यादा शिया हज़रात के अंदर खास तौर से वो तो 10-12 मिनट के बाद कहें जब तक सूरज, अच्छा मैंने कहा अगर आसमान बादल फिर क्या करोगे? बारह उनका अपना एक तरीका, हर एक का अपना अपना एक तरीका, अल्लाह सबके कबूल फरमाए जो भी बारह। तो मैं फरमाया अल्लाह ने सुम मातिम मुस्याम फिर पूरे करो रोजों को इलाही रात तक, और अल्लाह ने फरमाया वा अंतुम वला तुबाशिरुहुन्ना और तुम उन औरतों से सोहबत ना करो, मुबाशरत ना करो, वह अंतुम इस हाल में कि तुम आकिफूना एतकाफ करने वाले हो, फिर मसाजिद मसाजिद जब मस्जिदों में एतकाफ करने वाले हो तो फिर उनसे, वैसे तो इजाजत है रमजान की रातों में इजाजत है मियाँ बीवी के मिलने की, लेकिन एतकाफ की हालत के अंदर मुमायन है। तो वला तुबाशिरुहुन्ना व अंतुम आकिफूना फिर मसाजिद, और तुम मुबाशरत उनसे ना करना इस हाल में कि तुम एतकाफ करने वाले को मस्जिद के अंदर। अल्लाह ने फरमाया दिल का हुदूदुल्लाह, लोगों ये अल्लाह की हदें हैं, फला तकरबुहा इनके करीब मत जाना, करीब मत जाना सरहद में करीब मत जाना, क्योंकि अगर अपने जहाज लेकर आओगे ना फिर पिटोगे भी, ایسا بھی ہو رہا ہے نا. اللہ کی حدیں, حد تو ہوتی ہے چیز کی, یہ باؤنڈری بنا دی اللہ نے. فرمائیے اللہ کی حدیں ہیں, دل کا حدود اللہ, اللہ کی حدیں, فلا تقرب ہوا, ان کے قریب مت جانا. کزالی کا, اسی طرح یبین اللہ, اللہ واضح کرتا ہے تمہارے لیے آیات ہی اپنی آیتوں کو, للناس لوگوں کے لیے, لعلہم شاید کہ وہ, یتقون شاید کہ اللہ کا تقوی اختیار, شاید کہ اللہ سے ڈر. یہ نو اصول زندگی تھی. اس کے بعد ایک دسواں بیان فرمایا, صرف ایک آیت کی فرمایا, اس کے اندر رشوت کی ممانعت ہے, رزق میں حرام کھانے کی ممانعت ہے. مقصد یہ ہے کہ روزے تو اپنی جگہ پر فرض ہیں, لیکن ذرا یہ بھی خیال کرنا کہ تم کھا پی کیا رہے ہو. ایسا تو نہیں ہے کہ جو چیزیں خرید کے لا رہے بازار سے کہ یہ کھا, وہ حرام تو نہیں ہے, اسے فرض آئے گا. ولا تاکلوا, اور تم نہ کھاؤ, اموالکم اپنوں کے مال, اموال مال کی جمع, اموال اپنے اپنوں, کم تمہارے, تمہارے جو مال ہیں, نہ کھاؤ تم اپنوں کے مال, بینکم آپس میں, بالباطل ناجائز طریقے سے. دیکھو تم اپنوں کے مال ناجائز طریقے سے, ہر دیکھیں دنیا کے اندر کیا ہوتا ہے, تجارت کرتا ہے ایک آدمی, چیز بیچتا ہے, چیز خرید رہا ہے, وہ تو ہے اس کے اندر, اس خریداری کے اندر حرام نہیں ہونا چاہیے, ورنہ تو ایک دوسرے کے کھاتا آدمی. بھائی ایک آدمی کما رہا ہے, ایک آدمی مالک ہے, ایک آدمی اس کے اندر کام کر رہا ہے, وہ کما کے گھر پہ لا رہا ہے, وہ اپنے بچوں کے لا رہا ہے, تو ہر ایک دوسرے کو کھاتا ہے. تو فرمایا تم آپس میں ایک دوسرے کے مال حرام طریقے پر نہ کھانا. اچھا وہ تدلو, یہ لا کے تحت, اور نہ عربی میں ایک لفظ ہے دلون, دلون کہتے ہیں ڈول, ڈول کو کہتے ہیں. اب پتہ نہیں آپ لوگ ڈول کا نام سنا ہے, ڈول کا نام کنویں کے اندر کوئی چیز برتن وغیرہ لے کے جو ڈالتے تھے نا, اس کو ڈول کہتے تھے, جس سے پانی نکالتے ہیں, ہے نا. سمجھ میں آ رہی تمہارے نہیں, یہ تو نوجوان بچے ہیں, تم نے تو دیکھا نہیں, دیکھا کبھی. تو فرمایا کہ ترجمہ تو یہ ہوگا کہ تم ڈول نہ ڈالو, تم نہ لے جاؤ بیا ان کو, ان مالوں کو, الى الحکام, حاکموں کی طرف نہ لے کر جاؤ. مراد یہ نہ تم آپس میں ایک دوسرے کے مال حرام طریقے پر کھاؤ, نہ کھاؤ, اور نہ تم اپنے مالوں کو حکام کی طرف ڈول بنا لو کچھ مال نکالنے کے لیے. لیتا کلو, تاکہ تم کھاؤ, فریقن بانٹ کر, یا فریق کے معنی تقسیم کرنے کے, تاکہ تم کھاؤ بانٹ کر, من اموال الناس لوگوں کے مالوں میں سے, بالاسم گناہ کے ساتھ, وانتم خالقتم تعلمون, تم جانتے, تم جانتے بوجھتے اپنے مالوں کا ڈول حکام کی طرف نہ ڈال. کیا خوش تدلو کلا جو ہے لائے گئے نا, انہیں کہہ سکتے تھے بھائی حکام کے رشوت ہے نہیں, یہ تو ڈول ڈالتے ہیں نا, کہ ڈول ڈالے لو بھائی, ہے نا, اس کے بعد نکال لے مال, اپنے بھی مال نکال لے.
ماڈرن دور میں کک بیک
کہتے, کک بیک کہتے. اب کہتے ہیں پھر ولا تاکلوا, اور تم نہ کھاؤ, اموالکم اپنوں کے مال, بینکم آپس میں, بالباطل ناجائز طریقے پر, حرام طریقے پر, وتدلوا, اور نہ لے جاؤ اس کو, بہا ان کو, ان مالوں کو, ادھر حکام اپنے حاکموں کی طرف, لتاکلوا تاکہ تم کھاؤ, فریقاً بانٹ کر, من اموال الناس لوگوں کے مالوں میں سے, بالاسم گناہ کے ساتھ, وانتم تعلمون حالانکہ تم جانتے. تو الحمدللہ کہ آج کا یہ آیت نمبر 188 تک آپ نے پڑھ لیا ہے, اور اس آیت کے ساتھ ہی یہ ہمارا سیمسٹر جو ہے نا پہلا والا وہ مکمل ہوگا. اس کے بعد دوسرا سیمسٹر شروع ہوگا, اور وہ شروع ہوگا اپریل کے اندر انشاءاللہ. تو اس وقت تک چھٹی, اگر آپ آ بھی سکیں کہ بریانی کھائیں ان شاء اللہ, جی ان شاء اللہ 31 میں, باقی جو الگ بس شرط ہے کہ جنگ نہ ہو, جنگ شروع ہو گئی تو ان شاء اللہ کلاس ہو گیا کہ
نہیں. دسواں اصول کیا ہوا؟
نہیں دسواں یہ ہو گیا, کہ اپنے مالوں کو ناجائز طریقے پر نہ کھاؤ اور رشوت کے طور پر حکام کی طرف لے گئے. یہ دس موسم انشاءاللہ باقی ابھی الفاظ سے دہرا دیجیے. سب سے پہلے اسماء. الصیام روزے. صیام کس کی جمع ہے؟ الصوم. عدت ایام معدودات گنتی کے چند دن. ایام یوم کی جمع ہے. معدودات معدودتن کی جمع ہے. ایام معدودات گنتی کے چند دن. عدتن مدت. عورت کی بھی عدت اسی لیے کہتے ہیں کہ وہ بھی دن مقرر. ایام اخر دوسرے دن. ایام یوم کی جمع اخر دوسرے دن. فدیتن بدلہ. خیرن خیر معنی بہتر. شہر رمضان رمضان کا مہینہ. الفرقان حق و باطل کے درمیان فرق کر. الیسر آسانی. العسر تنگی مشکل پریشانی. قبالہ طرف السم. ذبی القربیٰ رشتہ دار. دعوت الداعی پکارنے والے کی پکار. الرفث بے پردہ ہونا. الخیط الابیض دھاگا جو سفید ہو. اچھا اور الباطل ناجائز. اب جائے الخیط الابیض آگے سفید. الخیط الاسود سیاہ دھاگا. الباطل ناجائز. فریقاً تقسیم کرنا. اسی لیے فریق اس کو کہتے ہیں بھائی تقسیم ہو گئی. ایک ادھر ہو گئے ادھر ہو گیا. اب حروف کی طرف آئی. کما جیسا کہ. انی مجھ سے یا میرے بارے. الآن اب یعنی اس وقت. بینکم تمہارے زمین آپس میں. افعال کتبہ لکھ دیا یعنی فرض کر دیا گیا. یطیقون وہ طاقت نہیں رکھتے. تطوع خوشی سے نیکی کر. ان تصوم یہ کہ تم روزہ رکھو. شہیدہ موجود. یصوم وہ روزہ رکھے. یرید اللہ اللہ چاہتا ہے. سآلہ اس نے پوچھا. اجیبو جواب دیتا ہوں یا قبول کرتا ہوں. استجیبو تم قبول کرو. یرشدون وہ ہدایت پائیں گے. احل حلال کر دیا گیا. تختانونا تم خیانت کرتے ہو. باشرہن ان سے صحبت کرو. ابتغوا تم تلاش کرو. اتموا پورا کرو. آکفون اعتکاف کرنے والے. صدق اللہ علیہ وسلم.